یہ کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے شاید تلاوت قرآن کریم کی ہے، آپ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کیا، آپ نے مرثیہ سنا، اس میں مصائب تھے اور اس مجلس میں مصائب ہوں گے، ذکر اہل بیت ہوگا، خدا تعالیٰ کے دین کا ذکر ہوگا، یہ خود ایک ثواب ہے، یہ وہ ثواب ہے جو میں اور آپ ایجاد کریں گے اور یا کر رہے ہیں، یہ جو سارا ثواب ہوگا یہ اس مرحوم یا مرحومہ کی روح کو پہنچنا ہوتا ہے، اس کا وعدہ خدا تعالیٰ نے کیا ہے، ہمارے حصے میں صرف اتنا کام رکھا کہ تم ثواب ایجاد کرو، بس آپ تو یہاں تشریف فرمائیں، اگر مرحوم یا مرحومہ سے آپ چاہتے ہیں کہ ہمدردی کریں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہاں ثواب ایجاد کریں، زیادہ سے زیادہ ثواب ایجاد کریں تاکہ وہ ثواب اس مرحوم یا مرحومہ کی روح کو پہنچ سکے۔ اب اس ثواب ایجاد کرنے کے لیے بھی دو راستے سوچ سکتے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ جتنی دیر یہ مجلس ہو رہی ہے کچھ ثواب بنے گا، بعد میں معاملہ ختم ہو گیا، آپ تشریف لائے، آپ نے ذکر اہل بیت کیا، خدا تعالیٰ کے دین کا ذکر ہوا، کچھ ثواب بنا، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن آپ اس پر ختم نہ کریں، آپ یہاں سے کچھ سیکھ لیں، اس کے اوپر عمل کریں، تو چونکہ مرحومہ کے نام کی مناسبت سے مجلس تھی تو اس میں جتنا کچھ آپ سیکھ کر عمل کریں گے اس کا ثواب بھی خدا تعالیٰ مرحومہ کو پہنچا دے گا، جبکہ مرحومہ کی کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے کہا کہ بس اتنا ہی کہ ثواب پہنچانا تھا مرحومہ کو، تو جس مجلس میں اس کے نام کے اوپر منعقد کی گئی مجلس میں کوئی عمل ثواب انجام پائے گا وہ بھی پہنچائے گا، اور اگر کوئی سیکھ کر اس پر عمل کرتا رہے گا وہ ثواب بھی اس مرحوم یا مرحومہ کو پہنچا دیا جائے گا۔ تو اب آپ کی اور ہماری یہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنی دیر ہم یہاں رکے ہوئے ہیں ثواب بنے، اور اس کے بعد یہاں سے کچھ ایسا لے کر جائیں کہ اس سے اور ثواب بنتا رہے اور مرحومہ کی روح کو مسلسل ثواب پہنچتا رہے انشاءاللہ۔ اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اس مناسبت سے معمولاً ہماری اصال ثواب کی مجالس میں کوشش یہ رہتی ہے کہ کوئی ایسی بات ضرور کہی جائے جو روزانہ کے عمل کے لیے ہو، تاکہ روزانہ کچھ ثواب بنے، اور وہ مرحوم یا مرحومہ جس کے اب نام اعمال میں اس کی ذات سے کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے نام اعمال کے ذریعے سے اس کے نام اعمال میں بھی اضافہ ہو۔ اچھا، یہ بہت عجیب عمل ہے، یعنی اگر آپ اس کی تاثیر دیکھیں تو فرض فرمائیے آپ نے اپنی زندگی میں 500 ایصال ثواب کی مجالس میں شرکت کی اور آپ نے مرحوم یا مرحومہ کو کوئی ثواب پہنچایا، تو کم از کم یہ سوچ دیجیے کہ اس دنیا میں 500 مددگار آپ کے لیے تیار ہیں، 500 مددگار آپ کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ اس دنیا کو خیال مت سمجھیے گا، وہ دنیا مکمل ایسی حقیقت ہے جیسے آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ اپنے تعلیمی ادارے میں ہیں اور کل آپ نے پروفیشنل لائف میں جانا ہے، پروفیشنل لائف حقیقت ہے، یہ کوئی تخیل نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ فینٹیسی ہے یا آپ نے امیجنیشن کیا ہے کہ ایک مرحلہ یہ پھر اگلا شاید آئے شاید نہ آئے، نہیں، یقیناً آنا ہے، ساری زندگی آپ نے تعلیمی ادارے میں نہیں رہنا ہے، یقیناً میں نے اور آپ نے اس دنیا سے گزر کر ایک اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے، وہ تخیل نہیں ہے، خواب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں جو لوگ ہیں وہ وہاں ایک دوسرے کو متقل نہیں پہچان پائیں گے، نہیں، صلاحیت کے اوپر متوقف ہے، اپنی حسب صلاحیت پہچانیں گے بھی، اپنی حسب صلاحیت کام بھی آئیں گے، اس کام آنے کو کسی بھی طریقے سے وہ کام آ سکتے ہیں، ممکن ہے میرے اور آپ کے کسی سخت مرحلے کے اندر مرحوم یا مرحومہ کام آ جائے۔ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بعض اوقات وہ مرحومین کام آ جاتے ہیں جن کے ثواب پہنچانے کے لیے ہم نے کوئی نیک عمل انجام دیا ہو، ممکن ہے آپ نے جن کے اصال ثواب میں شرکت کی ہو ان میں سے کسی کی روح بہت بلند مرتبہ روح ہو، اور اگر زندہ کے لیے یہ حساب کرنا مشکل ہو کہ کون آیا اور کون نہیں آیا اور کس نیت سے آیا، مردہ کے لیے حساب کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کو ایک ایک علم، لہذا انسان کے علم کے اندر مرنے کے بعد غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے، مرنے سے پہلے تک علم بہت محدود ہوتا ہے، میں آگے دیکھ سکتا ہوں پیچھے نہیں دیکھ سکتا، میں چہرے دیکھ سکتا ہوں ذہن نہیں پڑھ سکتا، لیکن مرنے کے بعد غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے انسان کے علم کے اندر، سب چیزیں کشف ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لہذا موت ایک عجیب مرحلہ ہے جس کو مولانا ارشاد فرمایا، الناس نیام اذا مات انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے، اچانک حواس جاگ جاتے ہیں، جو کچھ ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے تھے وہ اچانک ہم اور آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس یہ بہت اچھا کام ہے عیسیٰ علیہ ثواب، اگر ہم اس کو سوچ سمجھ کے انجام دیں، اگر یہ رسم نہ ہو، فکر کے ساتھ انجام پائے، یہ بہت اچھا کام ہے۔ آپ کی دنیا میں آخرت کی یاداوری ہے، آپ کی آخرت کے لیے پہلے سے کچھ ماحول فراہم ہونا ہے، نہیں معلوم کون آپ کے کام آئے، نہیں معلوم میرے اور آپ کے عمل میں کس کی ذریعے سے کچھ اضافہ ہو جائے کسی ایسے خطرناک وقت کے اوپر جب میں اور آپ شدت سے محتاج ہوں گے۔ بہرحال تو ہم کیا عمل کی بات کریں جس پر آپ عمل کریں اور انشاءاللہ پھر اس کا ثواب ہم سب کا مشترکہ ثواب مرحومہ کی روح کو پہنچے۔ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ پہلی چیز جو عمل کی عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یعنی مختصر ترین سے شروع کرتے ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ حتی الامکان کوشش کیجئے آپ مسلسل باوضو رہیے، حتی الامکان کوشش کیجئے باوضو رہیے۔ آپ یہاں پر جتنے بھی تشریف فرمائیں، فرض فرمائیے 100-150 لوگ جتنے بھی ہیں، اگر آپ میں سے چند لوگوں نے اس کام کو انجام دینا شروع کر دیا اور مسلسل انجام دینا شروع کیا، میرا اپنے خیال مرحومہ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے بہت ہے۔ اگر آپ میں اور ہم نے، اور الحمدللہ آپ لوگ عمر کے معمولاً اس حصے میں ہیں جس میں نیچرل لائف اگر گزاریں تو آپ کے پاس کام کرنے کے لیے بہت وقت باقی ہے۔ مثلاً آپ 20-25 سال کی عمر میں ہیں اکثر آپ میں سے لوگ، تو یہ 25 سال عمر کا مطلب یہ ہے کہ لگ بھگ 40 سال وقت باقی ہے ابھی آپ کے پاس، اگر اوسط زندگی گزارتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ نے اس ایک پوائنٹ کو سیکھ لیا کہ آپ حتی الامکان باوضو رہیں، کم از کم دو اوقات میں، سونے سے پہلے اور گھر سے نکلنے سے پہلے، کم از کم اتنے دو اوقات، سونے سے پہلے اور گھر سے نکلنے سے پہلے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم لوگ ویٹ میں حساب کریں تو آپ نے ملینز آف کلو گرام ویٹ حساب ایجاد ثواب ایجاد کر لیا۔ پھر 40 سال آپ کے پاس وقت ہے، اور اگر آپ نے ایک کام کر لیا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنا ثواب بن جائے گا آپ کی زندگی کے لیے اور مرحومہ کے لیے کہ ناقابل شمار ہوگا ہمارے اور آپ کے لیے۔ انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کو اس عمل کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اور یہ میں نے مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا عیسیٰ علیہ ثواب پر، جس کو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اور ظاہر ہے آپ میں سے چند لوگوں نے پہلے بھی کئی دفعہ ہم سے سنا ہوگا، یہ بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کی اہمیت کو درک کر لیں۔ چھوٹا عمل نہیں ہے، صرف یہ وضو کر لینا، یہ نورانیت ہے آپ کے اور میرے جسم اور روح کے لیے نورانیت ہے۔ تو آپ صرف اسے ایک عمل سے شروع کیجئے، اپنی روح کی نورانیت کے لیے، اپنی زندگی کے اندر خدا نبتال کی طرف سے آئی ہوئی بعض برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ کہ ہمارے پاس ایک قول موجود ہے نبی کا کہ فرمائے تمہاری زندگی میں اللہ کی نعمتیں ہیں جو کسی خاص وقت میں برس رہی ہوتی ہیں، انہیں طلب کرو، کیونکہ من جدہ وجد جو طلب کرے گا وہ پائے گا۔ اگر 24 گھنٹے میں خدا نبتال کی، رسول خدا کے قول کے مطابق نفحات، خوبصورت نسیم ثواب کی آ رہی ہے اور میں طلب نہ کروں تو میں اس نسیم سے محروم رہ جاؤں گا، میں اس ثواب کی لہر کو حاصل ہی اس وقت کر پاؤں گا جب اس کو طلب کرنے والا ہوں گا۔ اور طلب کرنے کا ایک ذریعہ یہی ہے کہ آپ مسلسل باوضو رہیے، مسلسل اپنی زندگی کے اندر باوضو رہنے کی کوشش کیجئے، کم از کم دو اوقات، رات کو سونے سے پہلے اور دن کو نکلنے سے پہلے۔ یہ پریکٹیکل میں نے ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہت زیادہ تھیوریٹیکل باتیں کریں اور آخر تک کوئی عملی بات نہ ہو سکے۔ اب آئیے نظریاتی میدان کے اندر۔ ظاہر ہے کہ آپ جس مرحومہ کے ایصال ثواب کے یہاں بیٹھے ہیں، وہ اپنی زندگی کے خاص مرحلے کے اندر، جو جوانی کا مرحلہ اور ایک ایسا مرحلہ جس کے اندر انسان میں ہر کام کی صلاحیت بھرپور طریقے سے ہوتی ہے، اور آپ معمولاً اسی حصے سے تعلق رکھنے والے افراد، خدا نمتال نے انسان کو کچھ موقع فراہم کیے ہیں۔ انسان بدقسمت وہ ہوتا ہے کہ جو موقع کو کھو دینے کے بعد یاد کرتا ہے کہ مجھے کیسے موقع ملے تھے۔ ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن حسرت کرنے والے چند لوگ ہوں گے۔ ایک حسرت کرنے والے کے لیے لکھا ہے بہت عجیب مفہوم ہے اس میں. لکھا ہے کہ ایک آدمی ہوگا جو اپنی زندگی میں دولت کمانے کے لیے بے تحاشا جرم کرے گا, بہت زیادہ جرائم کرنے کے بعد کچھ دولت کو حاصل کرے گا, اپنی دولت کے ساتھ بخل بھی کرے گا, جرم کے ساتھ حاصل کرے گا, اس میں بخل بھی کرے گا, دولت کو خرچ نہیں کرے گا, خدا نمتال کے احکام کی پیروی نہیں کرے گا, یہاں تک کہ مر جائے گا. مرنے کے بعد کچھ لوگ اس کی دولت کو حاصل کریں گے, وہ بہت دیندار ہوں گے, وہ دولت کو حاصل کرتے ہی اس پر اللہ کے احکام کو جاری کر دیں گے. روایت میں لکھا ہے کہ یہ جو دولت کمانے والا سختیاں جھیلنے والا ہوگا یہ جہنم میں جائے گا, اور جنہوں نے دولت کو مفت میں حاصل کیا تھا لیکن اللہ کے حکم کی پیروی کی تھی وہ جنت میں جائیں گے. یہ اپنی دولت کے ذریعے چند لوگوں کو جنت میں جاتا دیکھ کر اور خود کو جہنم میں جاتا دیکھ کر حسرت سے مرنے کی کوشش کرے گا کہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا, یہ ایک حسرت ہے. اسی طرح انسان کے لیے حسرت اس وقت ہوتی ہے جب موقع گزر جاتا ہے, اور جس طرح فرد کے لیے حسرت ہوتی ہے اسی طرح قوم کے لیے بھی حسرت ہوتی ہے. آج میں اور آپ قائد محترم شہید علامہ عارف حسین حسینی کی ذات کو جب بھی سوچتے ہیں قومی اعتبار سے ایک حسرت سے سوچتے ہیں کہ کاش یہ ذات رہ جاتی, کاش ان کی ذات سے کچھ استفادہ ہو جاتا, کاش 4 سال جو انہوں نے اس موقع پر گزارے وہ لمبے ہوتے. ایک حسرت ہے. فرد کی بھی ایک حسرت ہوتی ہے جب موقع کو کھو دیتا ہے, قوم کی بھی ایک حسرت ہوتی ہے جب وہ موقع کو کھو دیتی ہے. اس سے پہلے کہ میں اور آپ اس حسرت میں مبتلا ہوں کیوں نہ اپنی ذات کا جائزہ لیں, ہمارے پاس پوٹینشلز کتنے ہیں, ہمارے پاس توانائیاں کتنی ہیں. فردی سطح پر بھی یہ کام کریں, قومی سطح پر بھی یہ کام کریں. اگر فرد کی سطح پر آپ یہ کام کریں تو بحمدللہ رب العالمین خدا نمتال نے آپ کو مکمل اعضاء اور جوارے کے ساتھ خلق فرمایا, آپ کو اور مجھے ناقص العقل خلق نہیں کیا. جیسا کہ دعائے عرفہ کے اندر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے عقل سے محروم نہیں کیا کہ میں تیری بندگی کر سکتا ہوں. اگر تو مجھے عقل نہ دیتا میں دیوانہ ہوتا تو میں تیری بندگی کیسے کر سکتا تھا. تو نے مجھے اعضاء و جوارح کے اندر ناقص خلق نہیں کیا کہ میں تیری اطاعت کے اندر تیز تیز قدم بڑھا سکتا ہوں. اگر اعضاء و جوارح میں ناقص ہوتا تو میں کیسے تیری اطاعت میں سست رہ جاتا. خدا نمتال کی لاکھ لاکھ نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں, اس سے پہلے کہ ان نعمتوں میں سے کچھ چھننا شروع ہو اپنا حساب لینا شروع کر دیے. بحمدللہ رب العالمین آپ کو خدا نمتال نے توانائی دی ہے, آپ کو شعور سے نوازا ہے, آپ کو فکر سے نوازا ہے. اپنی فکر شعور توانائی ان تمام کا محاسبہ کرتے رہیے کہ اس سے آپ نے کیا حاصل کیا, آپ کہاں استعمال کر رہے ہیں, آپ کے 24 گھنٹے کن اہداف کو حاصل کرنے کے لیے خرچ ہو رہے ہیں, آیا وہ اہداف الہی اہداف ہیں, آیا خدا نے وہ اہداف دیے جن کو حاصل کرنے کے لیے خرچ ہو رہے ہیں. اگر آپ کے 24 گھنٹے ان اہداف میں لگ رہے ہیں جن کو خدا نے طے کیا ہے, آپ نے نعمتوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا, آپ نے اپنے فکر اپنے ذہن اپنے جسم اپنی صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا. لیکن آپ نے نعوذ باللہ اگر میں نے اور آپ نے اپنی صلاحیتوں کو ان اہداف میں استعمال کر لیا جن کو خدا نے طے نہیں کیا تھا, ان کو ہماری نفوس نے طے کیا تھا, ان کو ہماری خواہشات نے طے کیا تھا, تو ہم کیسے خدا نمتال کے سامنے جواب دیں گے. اگر خدا نمتال نے مجھے 2 آنکھیں دی ہیں کسی مقصد سے دی ہیں, آیا میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مقصد حاصل کیا ہے؟ اگر اس نے مجھے فکر دی ہے شعور دیا ہے, یہ سب کا سب کسی مقصد سے دیا ہے. وہ حکیم احکم الحکما, کوئی چیز ابس انجام نہ دینے والا مجھے کوئی نعمت بلا حساب کیوں دے گا, بے مقصد کیوں دے گا؟ ہر چیز کے اندر وہ مقصد رکھتا ہے اور میری ذمہ داری رکھ دیتا ہے کہ میں اس مقصد کو حاصل کروں. آپ کی اور میری ذمہ داری, بس آپ جوانی کے مرحلے میں ہو یا بڑھاپے کے مرحلے میں ہو اپنا ایک حساب کرتے رہیے کہ آپ کی صلاحیتیں کہاں ضائع ہو رہی ہیں, نعوذ باللہ اگر ضائع ہو رہی ہیں. دوسرا کام یہ ہے کہ کچھ مدت زندگی پر پلٹ کر حساب کرتے رہیے کہ گزشتہ 5 سال میں کیا حاصل کیا, گزشتہ 10 سال میں کیا حاصل کیا. اگر محسن ہے تو اور پیچھے جائے اور پوچھے کہ میں نے 40 سال میں کیا حاصل کیا. اگر ابھی موت آئے, آیا خدا نمتال کے سامنے اچھا جواب دے سکتا ہوں جو کچھ حاصل کیا اس کے اوپر؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ یہ وہ سوال ہے جس سے کوئی گریز نہیں ہے, چاہے کوئی انسان 150 سال زندگی گزار لے, آپ اور میں 100 سال زندگی بھی گزار لیں, بالآخر ہم سے کچھ لوگوں نے یہ سوال کرنا ہے تم نے کیا حاصل کیا. تو ایک تو اپنے حال کا جائزہ لے لیجئے کہ اس حالت میں میں جن اہداف کے پیچھے محنت کر رہا ہوں آیا یہ الہی اہداف ہے؟ دوسرا اپنے ماضی کا جائزہ لے لیجئے کہ گزشتہ 10 سال میں جو کچھ ہوا ہے، 5 سال میں جو کچھ ہوا ہے، آیا وہ الہی تھے؟ اگر آپ یہ دو کام کر لیں بہت آسانی سے جان سکتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. اچھا آدمی وہ ہے جو ماضی کو اس سے سیکھے، حال کے اوپر محنت کرے تاکہ مستقبل کو بہتر کر لے. اب اس معاملے میں رکاوٹ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں دو رکاوٹیں ہم انسانوں کے اندر بہت زیادہ ہیں. اگر یہ دو رکاوٹیں دور ہو جائیں، البتہ ان دو رکاوٹوں کے ساتھ جس کے اوپر مولانا اشارہ فرمایا نہج البلاغہ کے اندر، تو میرے خیال میں کام آسان ہے. آپ جیسے عمر کے افراد کے اندر دو رکاوٹیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں. ان دو رکاوٹوں کو آپ نے قابو پا لیا، پھر آپ کا کام آسان ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. شاید سب سے بڑی رکاوٹ کم علمی اور نادانی ہے. علیکم السلام. شاید سب سے بڑی رکاوٹ کم علمی اور نادانی ہے. نادانی یعنی نہ جاننا. اگر کسی کو نہ پتا ہو کہ ہدف کیا ہے اور کیا ہدف ہونا چاہیے، تو وہ جتنا بھی تیز چلے اپنے انحراف میں اضافے کا سبب بنے گا. اگر مجھے حیدرآباد پہنچنا ہے اور حیدرآباد کا راستہ مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے اور میں مغرب کی سمت بہت تیز جاؤں، تو جتنا بھی تیز جاؤں گا اپنے ہدف سے دور ہوتا چلا جاؤں گا. یہ میری نادانی ہے. اس نادانی کے بہت سارے اسباب ہیں. کیوں کسی انسان کے اوپر نادانی طاری ہوتی ہے جبکہ بعض اوقات ممکن ہے کہ وہ تعلیمی اعتبار سے پی ایچ ڈی ہو، علمی اعتبار سے بہت مضبوط ہو، لیکن پھر بھی نادانی سے دوچار ہوتا ہے؟ اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں. بعض اوقات علم حاصل کرنے کی شرم انسان کو جہالت پر خوش کر دیتی ہے. اس بات کی شرم میں کہ میں علم حاصل کروں اس کو خوش کرتی رہتی ہے کہ تو جاہل رہے. شاید پہلی مشکل انسان کے اندر یہ ہونی چاہیے، راستہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کم علمی کا ہر موقع پر اعتراف کرتا رہے. لہذا ابو علی سینا جیسا آدمی اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں اپنے علم کو معلومات کے مقابلے میں لے کر آؤں تو ایک سمندر میں سے ایک قطرہ نکال پاؤں گا. اس منزل کے اوپر پہنچا ابو علی سینا اپنی معلومات کو دنیا کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے اور سمندر سے تشبیہ دے رہے ہیں. پہلا کام انسان یہ کرے کہ اپنے اندر علمی تواضع کو ایجاد کر لے. علمی تواضع یعنی اپنے نہ جاننے کا اعتراف کر لے. خاص کر یہ کام جوانی کے اندر کر لے، کیونکہ اگر وہ جوانی میں اس زوم میں رہ گیا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت مشکل ہے کہ آخر تک جاتے ہوئے سمجھ پائے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم. تو ابتدائے کلام ہی اپنے اندر اس بات کا اعتراف کر لے کم علمی اور نادانی کا، تو ایک راستہ کھلتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے. پھر یہیں پر ایک اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا دھوکے سے بھری ہوئی ہے. جتنی میڈیا نے معلومات کو پہنچانے میں ترقی کی ہے، شاید اس سے زیادہ ترقی معلومات کو چھپانے میں کی ہے. انہوں نے معلومات کی تیز رفتاری پہ بہت کام کیا ہے، لیکن علم کے اوپر کام نہیں کیا، جہالت کی رفتار پہ کام کیا. لہذا میڈیا خود بخود ایک ذریعہ بن گیا ہے انسانوں کو بیوقوف بنانے کا. اور دنیا بھر کی میڈیا کو آپ دیکھیں تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں علم نہیں پھیل رہا بلکہ جہالت ہے جو بہت طاقت سے پھیل رہی ہے. آپ اور میں اس قسم کی ایک مشکل میں گرفتار ہیں. بس ایک مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نادانی میں ہوں اور اپنی نادانی کے اوپر خوش رہیں. دوسری مشکل یہ ہے کہ ہم نادانی کو برطرف کریں لیکن اس سے بڑھ کر غفلت سے، اس سے بڑھ کر جہالت سے. بہت محنت کریں تو پہلے نادانی کا اعتراف کریں اور پھر نادانی کے مقابلے میں علم کو ڈھونڈ کر لائیں اور اس علم کو حاصل کریں. اس کے لیے سوائے قرآن اور اہل بیت کے کوئی راستہ ممکن نہیں رہے گا. لہذا آپ دنیا کے کسی بھی علم سے وابستہ ہوں، آپ کے پاس علم حاصل کرنے کا راستہ سوائے قرآن اور اہل بیت کے کوئی نہیں رہے گا. پانچویں امام کا قول گرامی انتہائی محترم ہے. فرماتے ہیں شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا. فرماتے ہیں مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں پاؤ گے. کاش میں اور آپ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس جملے کی حقیقت کو سمجھ لیں تو بہت سارے راستے ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو جائیں کہ فرمایا مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے. ہم بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ پھر مشرق و مغرب میں ملنے والا علم کیا ہے. تو ہمیں لگے گا کہ یہ علم در حقیقت ان اشیاء پر محنت کا نام ہے جن کے اندر وفا نہیں ہے, پائیداری نہیں ہے, علم نہیں ہے. علم کے نام پر خام خیالی کی ترویج ہے, علم نہیں, علم کچھ اور ہونا چاہیے. البتہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اس ماحول میں سے بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کر لے, جو یقیناً ممکن ہے, یقیناً ممکن ہے, لیکن اس کے لیے بہت محنت چاہیے. بس میرے خیال میں پہلی رکاوٹ اس ایج گروپ کے اندر نادانی ہے, نادانی کا اعتراف نہ کرنا ہے, نادانی کی جگہ ایک اور نادانی کو حاصل کرنا ہے, یا آخرکار محنت کرنے کے بعد نادانی کی جگہ علم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا اور اپنے لیے کامیابی حاصل کرنا. ایک اور مشکل ہے جو میرے خیال میں اس ایج گروپ کے اندر بہت زیادہ رائج ہے, اور مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ مغربی ثقافت نے اس کے اوپر بہت محنت کر کے اس کو رائج کیا ہے. نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے مغربی ثقافت نے اپنے سیکولرزم کو پھیلانے کے لیے, اپنے میٹیریلزم کو پھیلانے کے لیے انسانوں کو ہمتوں میں پست ہمت کر دیا ہے, ہمتیں ختم کر دی ہیں, خاص کر تیسری دنیا کے اندر. البتہ ان کے اپنے ممالک کا حشر بھی اچھا نہیں ہے, قطعاً امریکہ اور یورپ ہمتوں کے اعتبار سے کوئی بہت اچھی جگہ پر نہیں ہے. شاید جتنا انہوں نے دوسرے ممالک کے اندر ہمتوں کو توڑنے کی کوشش کی اس سے زیادہ ان کے جوان ہمتوں سے محروم ہو گئے. لیکن بہرحال یہ فینومینا ہمارے یہاں بھی ہے, ہمتیں نہیں ہیں. ہمت کرنا کسے کہتے ہیں؟ مثلا جس کی طرف اشارہ ہمارے شعرا میں سے باز نے کیا, روایات کے اندر مسلسل آتا ہے, وہ یہ کہ بڑے ہدف کو اپنے ذہن میں رکھیے, چھوٹے ہدف ذہن میں نہیں رکھیے. اپنی اچیومنٹس کو کاؤنٹ کرنے لگے تو بڑی اچیومنٹس کو بتائیے کیا حاصل کیا. مثلا فرض فرمائیے 40 سال 45 سال کا جیسا میرا ایک آدمی اپنے اہداف کو اور اپنے اچیومنٹس کو گننے لگے اور وہ یہ کہے کہ میں ایک اچھے کیریئر پہ پہنچ گیا جس میں ایک اچھی تنخواہ حاصل کر رہا ہوں, جس میں میرا ایک اجتماعی مقام ہے. پوچھے گا یہ بلند اہداف ہیں؟ آیا ذاتی اہداف بلند اہداف ہیں؟ اگر میں نے فرد ہونے کے ناطے مادیت کے میدان میں چند کامیابیاں حاصل کر بھی لیں تو کیا یہی وہ کامیابیاں نہیں تھیں جن کو ابو سفیان بھی حاصل کر رہا تھا؟ وہ بھی فرد ہونے کے ناطے مادہ پرستی کے میدان میں چند کامیابیاں حاصل کرنا چاہ رہا تھا. یہ وہ کامیابیاں نہیں تھیں جو امیر شام حاصل کرنا چاہ رہا تھا؟ فرد ہونے کے ناطے مادہ پرستی کے میدان میں چند کامیابیاں حاصل کرنا چاہ رہا تھا. پھر اس بنیادی قانون میں مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ وہ بھی فرد کو دیکھتا تھا, میں بھی فرد کو دیکھ رہا ہوں. وہ بھی مادہ پرستی کو دیکھتا تھا, میں بھی مادہ پرستی کو دیکھوں. وہ بھی فردی کامیابیاں گنوائے, میں بھی فردی کامیابیاں گنواؤں. تو پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ یہ پست ہمتی ہے, یہ پست ہمتی ہے. بلند ہمتی کیا ہے؟ بلند ہمتی یہ ہے کہ 45 سال زندگی کے گزرنے کے بعد, 60 سال گزرنے کے بعد بتاؤ تم نے دنیا کو کیا دیا, معاشرے کو کیا دیا؟ آیا انسان تربیت کیے ہیں؟ آیا انسانوں کی مادی زندگی کے اندر کوئی آسانی لے کر آئے ہو, کم از کم مادی زندگی کے اندر؟ اور بہترین تو یہ تھا کہ ان کی مانوی اور اخروی زندگی کے اندر کوئی بہتری لے کر آتے. کیا حاصل کیا؟ اس کو میں کہتا ہوں پست ہمتی ہے, ہمتوں کے اندر پست ہے. جس معاشرے کے اندر رہ رہے تھے وہ ظلم سے اٹا ہوا معاشرہ تھا, اور اس ظالمانہ معاشرے میں چند ظالموں کا ساتھ دے کر میں نے بھی سر اٹھا لیا, اس کو میں کہہ رہا ہوں میری کامیابی ہے. یہ کامیابی ہے, تم چند ظالموں کے اندر بیٹھے اور ان چند ظالموں کے اندر ظلم کا ساتھ دیتے ہوئے چند سکے تم نے بھی حاصل کر لیے, یہ کون سی کامیابی ہے؟ ہاں بتاؤ تم نے ظلم کا نظام توڑنے کے لیے کیا کیا؟ ظلم کا نظام توڑنے میں قربانی کیا دی؟ یعنی مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ ہماری پست ہمتی, نعوذ باللہ, ہماری کم ہمتی ہمیں کامیابی میں یہ دکھاتی ہے کہ مجھے ملا کیا, اور ہماری کامیابی میں کبھی یہ نہیں گنواتی کہ میں نے کیا قربان کیا. قربانی کو کامیابی کیوں نہیں کہتے جبکہ آخرت کا سارا نظام کامیابی کہتا ہی قربانی کو ہے؟ قوم کتنی قربانی دے اتنا ہی کامیاب ہے, لہٰذا سید الشہداء میدان منا میں کھڑے ہو کر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بتاؤ تم نے دین کے نام پر کس قبیلے کا مقابلہ کیا، کتنا پیسہ دین کے راہ میں لگایا؟ سید الشہداء کامیابیاں گنوانے میں لینے کی بات نہیں کرتے، فرماتے ہیں کیا دیا تم نے، یہ تمہاری کامیابی ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں پیمانے الٹے ہوئے ہیں، یعنی اگر آج کے زمانے کا میں ستم دیکھوں تو ستم یہ ہے کہ یہاں ہر چیز اپنے اوپر کو نیچے اور نیچے کو اوپر اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی بھی ہے، ہر قدریں اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہیں، اقدار تبدیل ہو گئی ہیں، نہ صرف اقدار تبدیل ہوئی ہیں رخ میں بلکہ مکمل برعکس، مکمل الٹی اقدار حکومت کر رہی ہیں. لہذا جہاں اسلام کامیابی کہتا ہے قربانی کو، ہم کامیابی کہتے ہیں حاصل کر لینے کو. جہاں اسلام قربانی کہتا ہے ایثار کو، ہم قربانی کہتے ہیں مکاری اور فریب کاری کو. جہاں اسلام قربانی کہتا ہے جہاد کو، وہاں ہم قربانی کہتے ہیں اپنے ذاتی امن و امان کو. یہ کون سی کامیابی؟ آپ اور میں اگر چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر واقعا کوئی چیز حاصل کریں، سب سے پہلے اپنی ہمتوں کو بلند کیجیے، بس اہداف میں مبتلا نہ ہونے دیں اپنے نفس کو. جو مولا نے انتہائی خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا خدا نے تمہارے نفوس کی کم از کم قیمت جنت لگائی ہے، اس سے کم مت لگانا. تمہارے نفس کی کم از کم قیمت جنت ہے، اس سے کم مت لگانا. اور ایک اور قول کے اندر معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہمارے ماننے والے ہونے کے ناطے یہ نہ سوچنا کہ جنت میں آئے یا نہ آئے، یہ سوچنا جنت کے کس مرتبے میں آئے. آپ ہمتوں کی بلندی دیکھ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم یہ سوچو مجھے عذاب نہ ہو، یہ تمہارا کوئی ہدف نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تم یہ سوچو میں جنت میں آیا یا نہیں آیا، یہ تمہارے جیسوں کا ہدف نہیں ہے. تم ہمیشہ یہ سوچنا جنت کے کس مرتبے میں میں آ پایا، بلند ہدف دینا چاہتے ہیں. اب اس بلند ہدف کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اس بلند ہدف کو حاصل کرنے کے لیے نظم و ضبط لینا پڑے گا، اس بلند ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بالآخر اپنے نفسانی خواہشات سے لڑنا پڑے گا. جو ہمارے ساتھ مشکل ہے بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس وقت حکومت ہو رہی ہے اسی کی، وہ یہ کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات سے لڑنا نہیں چاہ رہے. اور یہ نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ جب تک کوئی اپنی نفسانی خواہشات سے نہیں لڑے گا وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. مجھے جب مال کی طلب آئے تو میں صحیح اور غلط مال لے لوں، جب شہرت کی خواہش آئے تو میں صحیح اور غلط شہرت لے لوں، جب بدنامیاں جھیلنے کا موقع آئے تو میں منہ چھپا کر کہیں غائب ہو جاؤں اور بدنامیوں کا بوجھ کسی اور کے اوپر ڈال دوں، اس کے ساتھ مجھے کامیابی بھی ملے گی؟ اللہ کے نظام میں کامیابی نہیں ملے گی. اگر اللہ کے نظام میں کامیابی چاہیے، کسی وقت آپ کو اور مجھے سامنے آ کر اپنے آپ کو قربان بھی کرنا ہوگا. لہذا ہر آدمی اگر یہ سوچنے لگے کہ کسی بھی موقع کے اوپر میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لوں اور میرے اوپر کوئی الزام نہ آئے چاہے میں مجرم تھا یا نہ تھا، کون سی کامیابی ہے؟ یہ کس قسم کی کامیابی ہے؟ ذمہ داریوں کو اٹھائیے، اپنے اوپر آنے والی ذمہ داریوں کو احساس فرمائیے. آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اپنے اطراف کو دیکھ لیجئے. میرے خیال میں اگر آج سے کوئی 4-5 سال پہلے یقین نہ کر پاتا ہو کہ دنیا میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں، اب تو اس بات کو جاننا مشکل نہیں ہے. اب تو جو بھی دنیا کے اقتصادی نقشے کو دیکھے، دنیا کے سیاسی نقشے کو دیکھے، دنیا کے حتی فوجی نقشے کو دیکھے، اور کچھ نہ کرے پاکستان کے نقشے کو ان 3 اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کرے، وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ ہم بہت عجیب تبدیلیوں کے سامنے کھڑے ہوئے. مجھے نہیں لگتا یہ دنیا چند سال بھی ایسی رہ پائے جیسے اس وقت ہے. اس میں بڑی تبدیلیاں آنی چاہیے، اس میں کوئی چیز پائیدار نہیں ہے. اس کا اقتصادی نظام درہم برہم ہو چکا ہے، اس کا سیاسی نظام ٹوٹ چکا ہے، اس کا فکری نظام اپنی جڑوں سے اکھڑ چکا ہے. یہاں تک کچھ بھی چیز، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی ہے. یہ دنیا بہت بڑی تبدیلی سے گزر رہی ہے. اس بڑی تبدیلی کو کون سہ پائیں گے؟ کہاں سے وہ لوگ آئیں گے جو سہیں گے؟ وہ لوگ سہ پائیں گے جن کے اندر ہمتیں بہت بلند ہوں گی، اپنی ذات کو فدا کرنے والے ہوں گے، اپنی ذاتوں کو قربان کرنے والے ہوں گے، بڑے اہداف کے لیے محنت کرنے والے ہوں گے، وہ ان تمام کاموں کو کر سکیں گے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے بنیں تو کیا کریں؟ سادہ ترین قانون آپ کی خدمت میں عرض کروں، مکمل اللہ کی اطاعت میں آ جائیے، مکمل اللہ کی بندگی کے اندر آ جائیے. اس کا نظام ایسا نظام ہے کہ یہ نظام خود بخود انسانوں کو بڑے اہداف کے لیے تیار کرتا ہے. اگر امیر المومنین نے چند شاگرد بنائے, جیسے جیسے وہ شاگرد بنتے چلے گئے اہداف ان کے خود بخود بلند ہوتے چلے گئے. ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک طرف سے تو شاگرد بن رہے تھے لیکن ہدف میں پست تھے. جیسے کہ ہمارے یہاں نعوذ باللہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ دیندار تو بن رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اہداف بلند نہیں ہوتے. ان کا نظام جامع نظام ہے. جب وہ کسی کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اپنے اسی تربیت کے اندر اس کے اہداف بھی بلند کر دیتے ہیں, اس کو اپنی ذات سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ داڑھی رکھے تو اس کو عبادت سے غفلت میں مبتلا کرتے ہیں. اگر کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عبادت کرے تو اس کو سیاست سے دور کر دیتے ہیں. اگر کبھی کہتے ہیں سیاست میں جائے تو اس کو اللہ کی بندگی سے دور کر دیتے ہیں. ہمارے نظام میں جامعیت نہیں ہے. اب جو چیز ہمیں درکار ہونی چاہیے, جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے, اگر ہم مکمل اہل بیت اطہار علیہ السلام اور قرآن کریم کی تعلیمات پر مکمل تسلیم کریں, ہماری شخصیت میں جامعیت آ جانی چاہیے. اب اس جامعیت کی نشانی کیا ہونی چاہیے؟ وہی جو اہل بیت نے ہمیں سکھائی. اگر عبادت گزار ہو اچھا عبادت گزار ہو, اگر مجاہد ہو میدان عمل کے اندر جہاد کرنے والا شخص ہو, اگر تقوی اور پرہیزگاری کی بات آئے اپنے اندر سے زہد دکھائے, اور اگر شجاعت کی بات آئے تو دنیا میں اس سے زیادہ شجاع نہ ملے. یہ ان کا نظام ہے. لہذا شب کو عبادت کرتے تھے تو بی بی کے پاس کوئی آ کے کہتا ہے کہ مولا کی روح پرواز کر گئی, اور بی بی نے فرمایا کہ یہ حالت امیر المومنین کے اوپر ایک ایک رات میں کئی کئی دفعہ طاری ہوا کرتی ہے. کئی کئی دفعہ اللہ کی یاد میں اس طرح سے زمین پر گر جاتے ہیں کہ جیسے روح پرواز کر چکی. اور جب وہ میدان صفین کے اندر اترتے ہیں تو ایک ایک حملے کے اندر دو دو سو ڈھائی ڈھائی سو لوگوں کو قتل کرنے کے بعد تکبیر کا نعرہ لگاتے ہوئے دوبارہ اپنے موقع کے اوپر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس جنگ کے میدان کے اندر اگر ظہر کا وقت آتا ہے تو شدت کے ساتھ اس بات کو طلب کرتے ہیں کہ نماز اول وقت ادا ہونی چاہیے. یہ شخصیت کی جامعیت. اگر محنت کرتے ہیں تو 22 باغ بناتے ہیں, دسیوں کنویں کھودتے ہیں, کئی چشمے اور قنات جاری کرتے ہیں, اور زہد اور تقوی اور پرہیزگاری پر آتے ہیں تو وہ روٹی کھاتے ہیں جس کو توڑنے کے لیے گھٹنے کا سہارا لیتے تھے. یہ شخصیت کی جامعیت. میدان عمل کے اندر زہد, مصلح کے اوپر عبادت گزار, پیسے کے معاملے میں, اقتصاد کے معاملے میں شدید محنت کش, اور دنیا کی سیاست کے معاملے میں امیر المومنین کے طور پر. یہ ان کی شخصیت کی جامعیت. مجھے اور آپ کو یہ جامعیت طلب کرنی تھی. ہمیں اور آپ کو اپنی ہمتیں اور بلند کرنی تھیں. اپنے ذاتی اہداف سے نکل جانا چاہیے تھا. اگر ہم اس بلند ہمتی کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے, ہمارے ذاتی اہداف خود بخود مل جانے چاہیے تھے. ایک طالب علم کا ذاتی ہدف کیا ہو سکتا ہے؟ ایک طالب علم کا ذاتی ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ علم اچھا حاصل کر لے, مثال کے طور پر ڈگریز اس کی اچھی ہو جائے. اگر بلند اہداف کے لیے کام کرے یہ چیزیں خود بخود حاصل ہو جانی چاہیے تھی, لیکن بدقسمتی سے ان پس ہمتیوں نے ہمیں مشغول کر لیا. اور جس منظر کے اندر میں اور آپ کھڑے ہیں اس وقت, کہ ایک امام مظلوم ہے جو پردہ غیبت میں منتظر ہے چند جوانوں کی اور چند انسانوں کی تیاری کا. اگر امام اپنی توقع رکھیں تو کس سے توقع رکھیں گے؟ ایک آدمی ایک معصوم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میں فلاں علاقے کے اندر تبلیغ کرنے کے لیے جاتا ہوں, اتنے عرصے میں نے تبلیغ کی لیکن اب تک وہاں سے مجھے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا. فرما علیکم بالاحداث, تمہیں چاہیے تم جوانوں کے اوپر کام کرو, جوان تبدیلی کے لیے بہت تیز تیار ہے. علیکم بالاحداث. اگر امام توقع کریں تو کس سے توقع کریں گے؟ اس سے توقع کریں گے جو گناہوں کے بوجھ میں دبا ہوا ہوگا, یا اس سے توقع کریں گے جس کے اندر جوانی ہوگی, ہمت ہوگی, ان کے دین کے اوپر, ان کی فکر کے اوپر عمل کرنے کے لیے محنت کرنا چاہتا ہو؟ بلا شک و شبہ وہ چاہیں گے کہ جوان آ رہے ہوں. شاید اس دور کا معجزہ یہ ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر دنیا کے جوانوں کے اندر ترقی حاصل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. البتہ دونوں میدان کے اندر, گناہ کی طرف جانے والے شدت کے ساتھ گناہ پر جانے والے, اور بھلائی کی طرف جانے والے شدت کے ساتھ بھلائی کی طرف جانے والے. وہ دنیا تقسیم ہو رہی ہے, دنیا میں کیمپس تقسیم ہو رہے ہیں, اور آپ کو اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تم یہ طے کر لو کہ تمہیں کس کے خیمے میں جانا. آیا تم لشکر امام کے اندر جانا چاہتے ہو, اپنی ہمتوں کو بلند کرو، اپنی عبادتوں پہ توجہ دو، اپنے کام کو انجام دو، تم یقیناً لشکر امام تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر نہیں جانا چاہتے تو پھر مقام اچھا نہیں ہوگا. تو آپ اور میں اپنے امام کی نصرت کو طلب کریں، اپنی شخصیت میں جامعیت لے کر آئیے، اور ایک بات پر ہمیشہ یقین رکھیے گا، چاہے حوادث کتنے سخت کیوں نہ ہو، کہ آپ اور میں لا وارث نہیں ہیں، ایک وارث ہے ہمارا، اور بہت مضبوط طاقتور وفادار وارث ہے میرا اور آپ کا. انہوں نے کبھی ہمیں نہیں چھوڑا. وہ اپنے خطوط کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، توقیات کے اندر، کہ فرماتے ہیں اگر ہم تمہیں ترک کر دیتے تو دشمن تمہیں پیس کے رکھ دیتے، تم باقی نہ بچتے. اور اگر کبھی کسی نے ان سے کہا کہ مولا اپنی دعائے خیر میں ہمیں یاد کیجیے گا، تو فرمایا کیا کبھی ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں بھلایا ہو؟ تم تھے جس نے ہمیں بھلا دیا. تو آپ کا ہمارا وارث ہے، اور طبیعتاً میں اور آپ اس وارث کی محبت کے لیے خلق ہوئے ہیں. ہماری اور آپ کی طبیعتوں میں خدا تعالیٰ نے اس وارث کی محبت کو رکھا ہوا ہے. تو صرف اپنی طبیعت سے رجوع کیجیے، اپنے ذات کے اندر اس امام سے رابطے کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے، چاہے وہ آپ زیارت کے ذریعے سے کریں، چاہے وہ آپ دعا کے ذریعے سے کریں، چاہے بس اتنا ہو کہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے امام کو دو یا تین دفعہ سلام کر لیں، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اے وقت کے امام آپ کو ہمارا سلام. رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا توسل کر لیجئے اپنے امام کے حضور. دن نکلے اور آپ اپنے زندگی کی طرف چلنے لگے، ایک دفعہ کچھ دیر کے لیے رک کر اپنے امام کو یاد کیجئے، کہیے مولا ایک دن اور آیا آپ کی تشریف آوری کے بغیر، ایسا کیوں ہوا؟ کاش ظہور ہو جاتا، کاش کی سب چیزیں ختم ہو جاتی، یہ دنیا مٹ جاتی اور آپ تشریف لے آتے، یہ ہمارے لیے سعادت تھی. ایک دن اور گزر گیا. اپنی زندگی کو اپنے امام کے ذکر سے زندہ کیجئے، تاکہ خود بخود جب وہ وقت آئے کہ انشاءاللہ وہ تشریف لائے، تو ہم تاخیر کرنے والوں میں قرار نہ پائیں، ہم ان لوگوں میں سے قرار پائیں جو اپنی زندگی میں تیار تھے، ان لوگوں کی طرح جس کو قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کو پکارا گیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے منزل کی طرف گامزن ہو گئے. آپ اپنے امام کا ذکر کیجئے، اپنے نفوس کو بڑے اہداف کے لیے تیار کیجئے. خدا تعالیٰ نے آپ کو حجت کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے خلق کیا ہے، آپ کو چھوٹے اہداف کے لیے خلق نہیں کیا ہے. حجت خدا کی نصرت کے لیے تیار کیجئے، اور جب آپ حجت خدا کی نصرت کے لیے تیاری کرنے لگے اور آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کام مشکل ہے، تو سید الشہداء سے مدد طلب کیجئے گا. زیارت عاشورہ پڑھنے والا ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ سید الشہداء اور وقت کے امام کے درمیان کیا رابطہ ہے. زیارت عاشورہ میں جگہ جگہ آتا ہے کہ خدایا اس امام کو بھیج دے جس کے ساتھ مل کر حسین کے خون کا انتقام لینا ہے، اس امام کو بھیج دے جس نے سید الشہداء کے اہداف کو پورا کرنا ہے. اگر آپ کو یہ کام مشکل لگے، سید الشہداء کی مدد حاصل کرنے میں دشواری ہو، تو اس سے بڑھ کر بھی خدا نے متعال نے ایک راستہ رکھا ہے، اور وہ سیدہ کا در مقدس ہے، کہ تمام امام اتائم، تمام آئمہ اطہار علیہ السلام نے اپنی جدہ ماجدہ کے غم میں گریہ کیا ہے. روایت موجود ہے کہ چھٹے امام کے سامنے بی بی کا نام لیا گیا تو اتنا گریہ کیا کہ زمین ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور ایک راوی کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کے محضر میں تھا، پانچویں امام کے محضر میں تھا، چھٹے امام بچپنے میں تھے. کہتا ہے جیسے ہی پانچویں امام نے جدہ ماجدہ کا تذکرہ کیا، چھٹے امام کی مٹھیاں بند ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کا انتقام لوں گا. مجھے نہیں معلوم آج پردہ غیبت میں چھپے امام ان مظالم پر روتے ہوں گے جو اس دنیا کے اندر پیش آ رہے ہیں، ان مظالم پر روتے ہوں گے جو کربلا کی زمین پر پیش آئے، یا اس فریاد پر روتے ہوں گے جو در و دیوار میں پسنے والی سیدہ نے فضا کو پکار کر کہا. کیسی مصیبت تھی،
امیر المومنین مسجد میں تشریف فرما ہے، امیر المومنین کو خبر ہوئی سیدہ رخصت ہو گئی ہے، مولا امیر المومنین وہ شیر خدا حیدر کھرار زمین کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کیسی کمر شکن مصیبت تھی کہ جب اس سیدہ کے پاس تشریف لاتے ہیں ایک موقع پر امامہ اتار کر ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں معلوم یہ کیسی مصیبت تھی، سید الشہداء کا مقام کیا ہے سیدہ کے سامنے۔ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے کہ سید الشہداء کو لایا گیا اور سید الشہداء سے کہا کہ اے حسین اپنی مادر گرامی سے الوداع کر لیجئے۔ سید الشہداء کھڑے ہوئے اور کہا میں اپنی ماں سے اس وقت الوداع کروں گا جب پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے گی۔ گویا ام ایمن نے کہا اے فرزند رسول آپ کی والدہ رخصت ہو چکی ہے۔ سید الشہداء فرماتے میں اپنی ماں کو پہچانتا ہوں، پہلے میری ماں مجھے الوداع کہے۔ ایک موقع پر بندے قبر ٹوٹتا ہے، سید الشہداء کو اپنی آغوش میں لیتی ہے اور ندائے آسمانی آتی ہے اے علی اس بچے کو ماں سے جدا کر لیجئے ورنہ آسمان ٹوٹ پڑے گا۔
سیعلم الذین ظلموا ای یوم القلب ینقلبوا۔ پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار جس مرحومہ کے اظہار ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ان کے تمام اعمال حسنہ کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار جوانی کی مصیبت سہنا بہت سخت ہے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تو نے ہمیں اس دنیا کے اندر بہترین شخصیتوں سے نوازا ہے۔ پاک پروردگار علماء کرام مراجع اعظم بالاخص رہبر معظم کی جان مال عزت و آبرو میں اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار تو نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو فتح و نصرت نصیب فرمائی۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تو نے سید حسن نصر اللہ کے ذریعے سے عزت کے دن دیکھنا نصیب کیے۔ اس سید کی جان مال عزت و آبرو میں حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والے سخت وقت سے گزر رہے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان، پارا چنار، ہنگو، ڈیرہ غازی خان، چکوال، کوئٹہ، خود کراچی، لاہور، تمام مقامات پر اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار ان میں جو کوئی بھی اہل بیت کے نام پر اس جرم میں مارے گئے تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا انہیں شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار تو نے ہمیں زندگی کی نعمت سے نوازا ہے جو حجت خدا کی امانت ہے۔ پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا سے زندگی کا اختتام حجت خدا کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ کی روح کے سارے صاحب کے لیے تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔